الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام علیکم ایدخل عمر. یہ کسی کے یہاں جب آدمی جاوے تو اجازت حاصل کرنی چاہیے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں استیذان سے تعبیر کیا جاتا ہے. استیذان سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، پچھلی کئی مجلسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر مسئلے سے متعلق عنوان قائم کر کے روایت پیش کرتے ہیں. یہاں آج عنوان قائم کیا ہے، بابن کیف الاستئذان، کہ اجازت کس طرح حاصل کی جائے، یعنی اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ سلام کر کے اجازت حاصل کرے اور اپنا نام بھی بتلا دے. چنانچہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کیا، السلام علی رسول اللہ السلام علیکم. پہلے تو خصوصی انداز میں، یعنی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور پھر عام الفاظ استعمال کرتے ہوئے السلام علیکم، اور پھر آگے ایدخل عمر، کیا عمر آ سکتا ہے، عمر گھر میں داخل ہو سکتا ہے. وہ اپنا نام لیا اور داخلے کی اجازت چاہیے. کوئی آدمی کہیں بھی جا رہے تو اپنے نام کے ساتھ پہلے سلام کرے اور پھر اپنے نام کے ساتھ اس طرح اجازت حاصل کرے. یہ گویا طریقہ بتلا دیا. باب من قال من ذا فقال انا. یہاں ایک دوسری چیز بتلانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کے یہاں حاضری کی اجازت چاہے اور صاحب خانہ پوچھے کون، تو اس کے جواب میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے وہ اس کو پہچان سکے. اس کے جواب میں یوں کہنا میں، یہ میں تو ایک ایسا جواب ہے کہ ہر ایک آدمی دے گا، ہر ایک آدمی میں ہے. وہ ایسا جواب جس سے پوچھنے والے کے سوال کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو، ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے. یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن المنکدیر قال سمیت جابرا رضی اللہ تعالی عنہ یقول اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا قال انا انا کانہ کرے ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرے والد بزرگوار کے اوپر جو قرضہ تھا اسی قرضے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے پیچھے بہت سارا قرضہ چھوڑا تھا. ان کی بہنیں تھیں 6 یا 9 اور جیسا کہ ان روایتوں میں ہے کہ اس سال باغات کے اندر پھل کم آئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ جتنی پیداوار ہے باغات کی وہ والد صاحب کا قرضہ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو ضرورت تھی کہ قرضہ خواہوں سے کچھ مہلت لی جائے کہ بھئی جتنا ہے وہ تو دے دیں گے لیکن جو بچ جائے اس کے لیے آئندہ کی مہلت دے دو. اس مہلت حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی کی سفارش کی ضرورت تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور یہودی جو قرضہ خواہ تھے ان سے اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کریں. اسی کو کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے اوپر قرضہ تھا اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کہتے ہیں فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا من تھا کون ہو، تو حضرت جابر کہتے ہیں فقلت انا، میں نے کہا میں، تو اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی یہ میں کیا جواب ہوا، میں سے کوئی تعارف تو ہوا نہیں، البتہ اگر آواز جانی پہچانی ہو تو، اور یہ ہے کہ بھائی آواز پہچان لیں گے تو ٹھیک ہے لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنا نام لے. یہاں پر بھی یہی بتلانا مقصود ہے. حدثنا علی بن الحسن قال حدثنا الحسین قال حدثنا عبداللہ بن بریدہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد وابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقرأ فقال من هذا فقلت انا بریدہ جئت فداک فقال قد اعطی هذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. حضرت بریدہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کھڑے تھے، تو شاید اندھیرے کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہیں جا سکتا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا من هذا کون ہو، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں. بس یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سوال ہو تو خالی انا کہنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ انا کے ساتھ اپنا نام بھی ہو جائے کہ میں اللہ کے رسول میں بریدہ ہوں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں جوئل تو فدا کا. تو کہا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں ان کے متعلق فرمایا قد اعطی هذا مزمارم من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے حضرت داؤد کو جو خوش الہانی کی نعمت عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ عطا فرمایا. مزمار، مزمار تو بنسری کو کہتے ہیں لیکن یہاں مزمار بول کر کے خوش الہانی مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش الہانی کی جو نعمت بطور معجزہ حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی उसका कुछ हिस्सा अल्लाह ने इनको भी दिया है। इनकी आवाज बड़ी अच्छी थी। बाबो इजस्ताजाना फकीला उदखुल बिसलाम, कोई आदमी इजाजत चाहे तो इजाजत चाहने वाले को इजाजत देने वाला यूं कहे सलाम के साथ आ जाओ। तो हद्दसना मालिक इब्नु इस्माइल अकाला हद्दसना इसराइल अन अबी जाफरिन फर्रा अन अब्दुर्रहमान इब्न जुदान قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم فاستاذنا على اهل بيتي فقيل ادخل بسلام فابى ان يدخل علي۔ حضرت عبد الرحمن بن جدعان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تھا، انہوں نے کسی گھر میں جانے کے لیے ان گھر والوں سے اجازت چاہی تو اندر سے کہا ادخل بسلام، سلام کے ساتھ آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے جانے کے واپس لوٹ گئے۔ اب یہ جو واپس لوٹے تھے کیوں واپس لوٹے، اس سلسلے میں حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ کوئی مصلحت ہوگی جس کے پیش نظر وہ واپس لوٹے، جس کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ بھائی سلام کے ساتھ آنا ایک سنت طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا شخص جو سنتوں پر عمل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والا حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اتباع سنت بڑا معروف اور مشہور تھا۔ عادات کا اتفاقی امور میں بھی وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے، اپنے سواری پر سوار تھے، ایک جگہ پر سے گزرے، اونٹ کو کھڑا کیا اور بیٹھے، ایسے جیسے قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، پھر اٹھ گئے آ رہا ہے، حالانکہ پیشاب نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ یہاں اتر کر کے آپ نے قضاء حاجت کی تھی، مجھے تقاضا تو نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں میں نے ایسا کیا۔ ان کے یہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا۔ تو ایسا آدمی جو اتباع سنت کا اس طرح اہتمام کرنے والا ہو اس کو یوں کہیں ادخل بسلام، تو یہ تو ایک طرح کی گویا اس کے ساتھ اس کی توہین یا ایک طرح کا استہزاء ہے، اس لیے گویا انہوں نے اس کو ناگوار سمجھا اور واپس لوٹ گئے۔ چنانچہ جو مصنف کی روایت ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر یہ فرما لا ادری ادخلو بسلام نہ میرے، کیا مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں سلام کے ساتھ یا سلام کے بغیر آؤں۔ گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی کے ساتھ خطاب کیا جائے اس کے عہدے، اس کے منصب اور اس کی حیثیت کا بھی لحاظ کیا جائے، تو بڑا آدمی ہو، واقف کار ہے، مسائل سے واقف ہے، اب تم اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرو جس سے ایسا معلوم ہو کہ جیسے وہ مسئلہ سے ناواقف ہے، تو یہ اس طرح کا نامناسب برتاؤ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ باب النظر فی الدور، حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنی ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان عن کثیر بن زید عن الولید بن رباح عن ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل البصر فلا اذن، گھر کے اندر جھانکنا، یعنی پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ نگاہ سے حفاظت کی، کیا گھر کا گھر میں جو آدمی ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جس مصروفیت میں یا جس مشغولیت کے اندر ہے کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اب کوئی آدمی اگر بغیر اجازت کے داخل ہو جائے گا تو اس کے خلاف لازم آتا ہے، اس لیے اجازت کا حکم دیا گیا۔ اب ایک آدمی جو ہے باہر کھڑا اجازت تو لے رہا ہے لیکن دیکھ بھی رہا ہے اندر، تو پھر وہ اجازت لینے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل البصر فلا اذن، جب آپ کی نگاہ اندر پہنچ گئی تب اجازت لینے کا کوئی حاصل اور مطلب باقی نہیں گیا۔ اجازت لینے کا جو شریعت نے حکم دیا تھا وہ حکم، اس کا جو مقصد تھا وہ پہنچ ہو گیا۔ اس لیے اس انداز سے اجازت حاصل کرنی چاہیے کہ اندر نگاہ نہ پڑے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن مسلم بن نذير قال استاذنا رجل على حذيفه فطلع وقال ادخل قال حذيفه اما عينك فقد دخلت واما استك فلم تدخل. حضرت مسلم بن نذير فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور صحابی ہیں ان کے پاس حاضری کے لیے اجازت چاہی, لیکن اجازت چاہتے ہوئے اندر وہ جھانک رہا ہے, اندر دیکھ کر کے آؤں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری آنکھ تو آ گئی اندر, تمہاری سورین ابھی آئی نہیں ہے, وہ باہر ہے. تو گویا مطلب ان کے فرمانے کا یہ تھا کہ جو مقصد ہے اجازت کا وہ حاصل نہیں ہوا, یہ طریقہ درست نہیں. وقال رجل استاذن ولا ام قال ان لم تستاذن رايت ما يسوق. یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, میری والدہ گھر میں رہتی, میں اور والدہ, میں ان کی خدمت کرتا ہوں, میں ان کے سارے کام انجام دیتا ہوں, کیا میں بھی جب جاؤں گا تو میں ان کی اجازت لوں گا؟ کہ ہاں اجازت لوں, تو میری والدہ ہے, ہاں اجازت لو, کیا ہو تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ اگر تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ گے تو کبھی ایسی چیز دیکھنے کی نوبت آئے گی جس کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سطر کھولے ہوئے ہیں اور تم اچانک پہنچ گئے بغیر اجازت کے, تو گویا جس چیز کو تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ بعض روایتوں میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کو برہنہ ننگا دیکھو؟ کہا نہیں, تو تم کا اجازت لے کر جایا کرو. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عباد بن یزید قال حدثنی یحییٰ ان اسحاق بن عبداللہ حدثوا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان اعرابیا اتا بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالقم عینہ خصاصۃ الباب فاخذ سہما او عودا محددا فتوخى الاعرابی ليبقى عین الاعرابی فذهب فقال ما انک لو ثبت لفقات عینہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم تھے, فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو دروازہ تھا اس کا جو شگاف تھا اس میں اپنی آنکھ اس میں داخل کی اور اندر جھانکنے لگا, تو فالقم عینہ خصاصۃ الباب دروازے کے شگاف میں اس نے اپنی آنکھ داخل کی اور اندر دیکھنے لگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے, تو آپ نے تیر لیا یا نوکیلی لکڑی لی اور آپ پھر گویا انتظار کرنے لگے کہ ابھی اگر دوبارہ دیکھے تو میں اس کی آنکھ کے اندر اس کو لگاؤں تاکہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. چنانچہ وہ دیہاتی چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ رہتا اسی طرح تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا, بلکہ یہ تو اگر اس طرح دیکھتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا. پہلے بھی آ چکا ہے کہ شریعت نے اس موقع پر گنجائش دی ہے, اب کیا اس پر جو ہے قصاص یا دیت واجب ہے یا نہیں, مسئلہ پہلے بتلایا جا چکا. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن دیناری ان عمار بن سعد التجیبی قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من ملا عینی من قاطبیتی قبل ان یوزن له فقد فسق. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی آنکھوں کو گھر کے صحن سے یعنی اندرونی حصے سے بھر لیا اجازت سے پہلے, مطلب ہے کہ اجازت سے پہلے اندرونی حصے کو دیکھ لیا, تو اس آدمی نے فسق کا گناہ کا ارتکاب کیا, ایسا آدمی فاسق ہے ذمہ دار. حدثنا اسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا هين المعذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف قال أبو عبد الله أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. أبو حي معزين فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان ینظر الی جوف بیت حتی یستأذن کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی گھر کے اندر نگاہ دوڑائے یہاں تک کہ اجازت لے لے یعنی گویا اجازت سے پہلے اندر دیکھنا جائز نہیں پہلے بھی جیسا یہ اجازت کا حکم اسی نگاہی کی وجہ سے دیا گیا فَإِن فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ اگر اجازت سے پہلے اس نے اندر اپنی نگاہ دوڑا دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجازت سے پہلے گھر میں داخل ہو گیا گنہگار ہوا وَلَا يَعُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ اور کوئی آدمی کسی قوم کی اگر امامت کرتا ہو تو جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے وہاں تک کوئی ایسی دعا جو ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے نہ کرے یعنی اگر ایسا کرے گا تو گویا اس نے ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا بھئی جب لوگوں نے آپ کو امام بنایا اور اپنا نمائندہ بنایا اب آپ کو ایسی دعا جو اپنے لیے خاص ہے کر رہے ہیں تو گویا لوگوں نے تو آپ پر اعتماد کر کے اپنا سارا معاملہ آپ کے حوالے کیا اور اب آپ اکیلا اپنا کام انجام دے رہے ہیں لوگوں کو ساتھ دعا میں شریک نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ایک طرح کی خیانت ہوئی آپ پر جس معاملے میں اعتماد کیا گیا تھا آپ نے اس اعتماد کا حق ادا نہیں کیا اس کو مجروح کیا اب یہ روایت حضور کا یہ ارشاد تو ہے ہاں سلام کے بعد امام کوئی ایسی دعا کرے تو سلام کی وجہ سے امامت ختم ہو گئی اب اگر وہ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں اب یہ جو ہے بہت ساری دعائیں احادیث کے اندر جو ہے واحد متکلم اکیلے تیغے سے آئی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق و المغرب اور اسی طرح اللہم اغفر ذنبی میرے گناہوں کو معاف کر اب یہ جو واحد متکلم اپنے لیے تیغہ استعمال کیا جاتا ہے بیشتر دعائیں ایسی ہیں تو کیا اس طرح کی دعائیں امام نماز کے اندر نہ مانگتے حالانکہ اسی طرح سب چیز کا مانگنا ثابت ہے بعض حضرات نے کہا کہ نہیں جب امام ان صیغوں سے جو حدیث کے اندر آئے ہیں دعا مانگے گا تو بھلے وہ واحد کا صیغہ ہو لیکن گویا حکمن یوں سمجھا جائے گا کہ وہ سب کے لیے مانگ رہا ہے تو یہ گویا اپنے لیے خاص کرنا نہیں ہوا تو اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی دعا جو ایسی کوئی حاجت جو اس کی ذات کے ساتھ خاص وہ اندر نہ مانگے وہ مانگنی ہو تو مطلب بعد میں مانگے ایسی حاجتیں جو سب کی مشترکہ ہیں جیسے اپنے گناہوں کی مغفرت ایک آدمی کا ایک کیس چل رہا ہے وہ اپنے اس کیس کے لیے دعا تو ظاہر ہے اس نے اپنے لیے دوسروں کا تو دنیا کیس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایک ایسی دعا ہوئی جس میں دوسرے شریک نہیں ہے لیکن گناہوں کی معافی اور اس طرح کے دوسرے جو امور ہیں جو سب کی حاجتیں ہیں اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر دعا کی جو جگہیں ہیں یعنی جن مواقع پر نماز کے اندر دعا مانگنے کی اجازت آئی ہے جیسے کہ آدمی نماز کے اندر نیت باندھے گا تکبیر تحریمہ کے بعد جب ثنا پڑھتا ہے اس وقت بھی دعا کا موقع ہے ایک تو وہ اس طرح رکوع میں تیسرا رکوع سے کڑے ہونے پر چوتھا سجدے میں تو پانچواں جو ہے ما بین السجدتین और छठा जो है वो कादे के अंदर, ये जो छह मवाक़े हैं ये गोया दुआ के मवाक़े हैं। और उन मौकों पर अगर इमाम दुआ कर रहा है तो जाहिर है मुक्तदी भी जानते हैं कि ये दुआ की जगह है, वो भी करेंगे, यानी गोया वो दुआ से महरूम नहीं रहेगा। यहाँ यूं ही कहा जा सकता कि गोया इमाम ने एक ऐसे मौके से फायदा उठा लिया कि उससे फायदा उठाने का मुक्तदी को मौका नहीं। इमाम मांग रहा है तो वो भी मांग रहा है, ये अपनी मांग रहा है, ये अपनी मांग रहा है, लेकिन बहरहाल ये है कि दोनों लगे हुए हैं, समझाया गया। लेकिन अगर इन मकामात जिन्हें दुआओं के लिए आया है उसके अलावा किसी और जगह में नमाज के अंदर वो दुआ करेगा तो गोया वो ऐसी जगह दुआ कर रहा है जहां मुक्तदी तो ये समझ रहा है कि ये दुआ की जगह नहीं है, इसलिए वहां वो दुआ नहीं मांगेगा और इमाम दुआ मांग करके फायदा उठा रहा है। तो गोया इस तरह उसने मुक्तदी के साथ इस तरह की खयानत की। ये भी अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह इसका ये मतलब बताते हैं। बाकी इस हदीस की तशरीह में उलमा ने बहुत कलाम किया है इस जुमले में, वला युसल्ली व हुवा हाकिनुन हत्ता यतखफ्फ, और अपना पेशाब का तकाजा दबाते हुए नमाज न पढ़े जब तक कि अपने आप तबीयत को हल्का न कर ले, यानी पेशाब करके फारिग न हो। ऐसा तबीयत के अंदर तकाजा पेशाब का है, पखाने का है, रीह का है, अब उसको दबा करके नमाज पढ़ेगा तो जाहिर है उस सूरत में उसका जी नमाज में तो लगेगा नहीं, उसको जी तो उसी में अटका हुआ है, उसको रोकने में ध्यान उधर ही है। तो इसीलिए कोई आदमी भूखा है, खाना मौजूद है और वक्त में भी वसात है तो उस सूरत के अंदर जो है वो नमाज में नमाज शुरू करेगा तो जी जो है वो खाने में अटका हुआ होगा। तो हर ऐसा अमल जिसकी वजह से नमाज की तवज्जो खत्म होकर उधर लग रही हो तो शरीयत उसकी इजाजत देती नहीं है। क्या पहले वो निशाल हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मकूला मशहूर है, फरमाते हैं कि मेरा खाना नमाज बने ये मुझे ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मेरी नमाज खाना बने। यानी भूख लगी है, खाना मौजूद है, अब नमाज आप पढ़ेंगे तो जी कहाँ लगा हुआ होगा, तो गोया आपकी नमाज क्या बन गई, खाना बन गई। और अब अगर उसमें आप कभी पहले खा लो फिर नमाज पढ़ते हैं इत्मीनान से तो उस सूरत के अंदर ये होगा कि जब खाना खा रहे हैं तो भी जी कब मैं पूरा करूं नमाज पढ़ूंगी, तो खाना क्या बन गया। हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि एक मरतबा सफर से वापस तशरीफ लाए, साथियों में से कोई बोला कि हम जो है नमाज पढ़ लें फिर इत्मीनान से खाना खाएंगे, तो हजरत ने फरमाया कि भाई पहले खाना खा लें फिर इत्मीनान से नमाज पढ़ेंगे। गोया हजरत ने यह जुमला फरमाकर इस बात की तरफ रहनुमाई फरमाई कि इत्मीनान से करने का काम नमाज है, न के खाना तो चलते चलते भी आदमी पूरा कर लेता है। तो बहरहाल पेशाब का तकाजा हो और ऐसी हालत में नमाज पढ़ेगा तो ध्यान उधर होगा, इसलिए इस तरह के तकाजों में पेशाब का, पखाने का, रीह का, उसके अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं भी मकरूह करार दिया गया है। पहले अपने आप को हल्का कर लो इस बोझ से। मौजिम नाम रखना कैसा है, क्या उसकी कोई असर है, अगर नहीं तो मौजिम पता नहीं आपको समझ में आता मौजिम बाद मतलब कहीं पहले नाम होते हैं, नामों को समझने में भी लोगों की तरफ से गलती होती है, बड़ा ये तो कोई समझ में आता नहीं। मस्जिद के पानी से वजू के अलावा ठंडक के लिए मुंह हाथ धोना चाहिए, मसलन बच्चे खेल कर आए तो मुंह हाथ धो सकते, वजू करो का स्वभाव मिल जाएगा, मुंह हाथ धोने को कहे। ऐसे मस्जिद के अंदर जो है इंतजाम किया गया वजू को, इसीलिए उसके इसराफ को यानी जरूरत से जायज इस्तेमाल करने को हराम करार दिया। वजू के वक्त हौज में पैर डुबाना सही है, इससे कोई फायदा हासिल होता है, कोई शक्ल ये कहे कि मुझे कराहियत आती है तो क्या जवाब है, बड़ी فوج اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اندر جو ہے آدھا داخل کر کے ہاتھ داخل کرتے ہیں پانی لینے کے لیے کراہیت والا. تو پہلے زمانے میں تو کلی بھی اسی میں کرتے, آج بھی جو دیہات ہیں وہاں اسی کا رکھا ہوتا ہے. پیر داخل کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے, کراہیت آتی ہے تو اپنے گھر وضو کریں. امام صاحب سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہے گا یا نہیں؟ امام نہ کہے, امام سمیع اللہ علیہ من حمیدہ مقتدی کہے گا, اور منفرد جو ہے اکیلا پڑھنے والا تو دونوں کہے گا. قبرستان میں چپل پہن کر جا سکتے ہیں یا نہیں, شریعت میں کیا حکم ہے؟ مطلب قبروں پر سے نہ گزرے چپل پہن کر, تو راستہ بنا ہوا ہے تو گنجائش. میں شعبہ حفظ میں خدمت انجام دیتا ہوں دارالعلوم میں, وہیں دارالعلوم سے جو مفتی صاحب سے پوچھ لینا معذور کی وضو کا حکم, وہ تفصیل سے بتا دیں گے. ہمارا گھر میں واش بیشن نہ ہوں, وضو کروں تو نے پتی وضو نہ پک دھوا, واش بیشن کی پانچ ایک فٹ دور نیچے نر سے جمع پک دھو اسے, تو وضو کیا ہم کر ہی سکا؟ ہاں کر سکتے, کر سکتے. ایک ویکتی پردیش میں آتا تو انہیں میری پاس امانت ہے, એમણે મને અમુક રકમ અહીં એક વ્યક્તિને આપવા કહ્યું, પરંતુ મેં તે રકમ આપવામાં થોડો વધુ વખત મોડું કર્યું. હવે જેની અમાનત મારી પાસે હતી તેનું પરદેશમાં મૃત્યુ થયું, તો મારે જે વ્યક્તિને અમુક રકમ આપવા કહ્યું હતું તેને પહોંચાડી કે પરદેશમાં જે ભાઈની અમાનત હતી તેના વારસોને તે રકમ આપ. પરદેશ એ તો સુરત ને વરસા કો પહોંચાઈ જાયગી, એટલે કે વો جب انتقال ہو گیا تو اب وہ رقم اس کی ملکیت نہیں رہی وارثوں کے پاس, اب تو اور وکالت ختم ہو گئی. اس لیے آپ جس کو دینے کے لیے کہا گیا تھا اس کو نہیں دے سکتے, دیں گے تو آپ دام ان کے ورثہ کو کرو. ملکی ملکی کسے کہتے ہیں؟ عورت پارلر میں جا کر کسی عورت کے پاس اپنے جسموں کے بال صاف کروائیں, اس پارلروں میں عورتوں کا جانا یہی کوئی جو ہے شریعت اس کی دی جائے کھیلتے ہیں. آج کا پارلروں میں جو ہے ضروری زیب و زینت جو شوہر کے لیے ہوتی اپنے گھر کا بھی جائے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر کی اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا تھا؟ یہ جمعرات کو روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یوں کہنا ہر پیر اور جمعرات کو کی ترغیب بھی آئی ہے اور اہل مدینہ میں اس کا معمول بھی ہے, تو سنت لکھا ہے. اگر کوئی معمول بنانا چاہے تو ایام بیس کے روزے کا معمول بنائے یا ہر پیر, دونوں بنا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی معمول تھا, یہ بھی معمول تھا, کبھی اس پر عمل کرے کبھی اس پر. ગુજરાત ગેસ કંપની ઘરમાં રાંધણ ગેસના નવા કનેક્શન માટે લગભગ રૂપિયા 6000 રકમ ભરાવે છે, પછી દર મહિને બિલમાં રૂપિયા 120 વર્ષ સુધી વ્યાજ સાથે ભરવા પડે છે. એટલે એક સાથે પૂરા રૂપિયા ભરી ત્યાંના કનેક્શન આપતા હતા, તે પદ્ધતિ બંધ કરી ફરજિયાતપણે ઉપરોક્ત વ્યાજયુક્ત પદ્ધતિથી નવું કનેક્શન લેવું પડે છે, શું કરવું જોઈએ? સમજ નહીં આવ્યા. પ્રથમ ભરાવે છે, પહેલે 6000 લઈ લઈએ, ફિર હર મહિને 100-100. સમજા નહીં તો અભી ભરેંગે ને, પહેલે 6000 ભરેંગે લખા હોય. અલગ અબ યે જો હૈ ના યે 100 રૂપિયે ભરવા થે ઉસકે સાથ સૂદ કે નામ સે કહેતે હૈ, તો યે 100 રૂપિયે જો લે રહે હૈ વો તો ઇબ્તિદાન લે રહે હૈ. હ تنخواہ کو 100 روپے دے رہے ہیں, 100 روپے کے ساتھ اس کا کہتے ہیں سود. سود کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرض کے طور پر کوئی رقم دی اور واپسی میں وہ اس سے زائد لینے کی شرط کرے. یہاں پہ ایسا ہے نا, یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جو زائد مطلب سود کے نام پہ اس نے 5 روپے لیے, 105 ہی لے رہی ہے, یوں سمجھا ہے اس کو, وہ بھلے سود کا ہے لیکن شرعی اعتبار سے سود کی تعریف اس پر واجب نہیں ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.